أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبي شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.
اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ تو امی تھے، کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور یہ جو روایات ہیں سب آپ ہی سے منقول ہیں. انہیں ان طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو بعض امام نے وہ لے لیا، بعض نے جس طرح پڑھا، 10 روایات ہیں، اور کہیں کوئی خامی کوئی، ورنہ جو بغیر پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے تو اس کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں، چاہے وہ کتنی شائستہ گفتگو کرے لیکن اس سے پتہ لگ جاتا ہے. اور آپ تو امی تھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا کسی، لیکن ایک تو یہ وقت کی روایات آپ کو کس نے، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو آپ ایک ہی طرح پڑھتے، لیکن جو عربی کے جو رائج تھے جو جس طرح اسی انہیں روایات میں پڑھا اسی سے ائمہ نے سب لیا یہ آپ ہی جس طرح آپ نے قراءت فرمائی اسی طرح لیا تو یہ امی ہوتے ہوئے اتنا بڑا علم اور یہ کیسے ناممکن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امی کے یعنی کسی ان پڑھ کے کلام میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ایسی بات کرے گا جیسے یوسف کو یوسف کہہ دے گا یا کچھ کر دے گا, کہیں میں بہت تربیت بھی حاصل کرے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے. اور 1400 برس ہو گئے اور آج تک آپ کے کلام صرف و نحو کے اعتبار سے صرف و نحو قواعد کے اعتبار سے ایسا کامل ہے کہ بڑے بڑے کامل علماء ائمہ آج تک اس کی تشریف فرما دے آج تک اس کے بعد. یہ آپ کی نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے, یہ آپ کی نبوت کی اس کا کوئی, کیونکہ جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے کلام سے کتنا بھی وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں یہ غلطی کر گئی تو کہیں تو غلطی ہوتی ہے, اس میں کہیں کوئی غلطی کا معنی ہے. فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ میں قرآن پاک تو ہے ہی اللہ کا کلام, لیکن نبی کا جو کلام جو وما ينطق عن الہوا اپنے آپ اپنے دل سے نہیں کہتے ہیں نفس کی اس سے بلکہ اللہ کا وہی غیر مطلوع ہے وہ بھی وہی ہے, وہ تو اپنے نفس سے نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہی سے وہ بولتے ہیں. تو اس میں کہیں تو غلطی کو ہوتی صاحب یہاں یہ نبی سے غلطی ہو گئی ہے, یہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے. کتنے کفار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی وقت, یہاں تک کہ ایک بہت بڑے کمپیوٹر کا بہار کچھ چند سال پہلے ہی کا واقعہ ہے, ایک بہت بڑا کمپیوٹر کا ماسٹر تھا, اس نے کمپیوٹر میں قرآن پاک کو ڈالا اور اپنے وہ کچھ اس سے ڈیوائس ان کی جو ہوتی ہے خاص ہم تو جانتے نہیں اس کو, اس نے ایسا کیا تھا کہ کہیں کہیں غلطی کر دی تھی کہ جب علماء کو میں دکھا دوں گا پھر جب یہ کہیں گے کہ ہم نہیں پہنچ میں ان کو دکھا دوں گا کہ تمہارے کلام میں یہ غلطی ہے اور یہ جو ہے اس میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ. پہلے سارے علماء کو لا کے اس نے بڑے بڑے علماء کو دکھایا ان کا کہ ہاں ٹھیک جو آپ نے لکھا ہے صحیح ہے, پھر اس نے کہا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو آخری اس میں کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس میں فلاں فلاں جگہ غلطی ہے. تو جب اس نے اس کو بٹن دبایا تو جو اس نے جال بچھایا تھا اس کی بجائے وہی جو اصلی تھا وہ آ گیا, یہ اللہ کا ہے. اسی وقت اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو کتنی سازشیں کی گئیں یا یہاں تک کہ اس زمانے نے کتنا زور لگایا ہوگا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ آیت ایسی قائد بنا کے لیا ہو جی وہ تو ہے, آپ نے معرفت الہیہ میں کہ تم نے اس جیسی آیت جو ہے فاتو سورت میں مثل ہی ان کن تم تم شہدا اپنے کسی میں تم اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ اور اپنے بڑے بڑے گواہوں کو اور ان کو بلا لو اور زور لگا لو اگر ایسا ایک آئے تو کیسا. حضرت پھوپھی نے لکھا کہ کتنا غضب آیا ہوگا وہاں کے فصاحت ہی عرب کی فصاحت مشہور تھی تو کتنا جوش آیا ہوگا کہ ہم جیسی ایک آیت بنا کے لائیں, تو بہت کوشش کی تو کامیاب نہیں ہو سکی. ایک نے بنایا کہ علم ترا کیف فعل ربک بأصحاب الفیل تو اس نے بنا کے لایا الفیل ملفیل ہاتھی کی ہے کیا چیز ہاتھی کیا ہے, اس کو عربوں نے مذاق اڑا دیا اس کا. یہ کچھ پھر ایک بس ایک بنا کے لایا وہ لکھ کے رکھ گیا کہ ما ہذا کلام البشر انا اعطینا کالکوثر, ما ہذا کلام البشر, یہ اللہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. بڑی کچھ اب کچھ تو اشعار سنا دی. ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فأتوا بسورت من مثله ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تم جو ہے یہ ایک سورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. کتنا بڑا دا 1400 برس ہو گئے. ایک آیت نہیں بنا سکے. اگر اور جو عرب اہل زبان حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ عرب کو جب آتی جو سمجھتے ہیں کلام کو اس دور میں بھی مسجد نبوی میں مسجد حرمین شریفین میں کعبہ شریف میں دیکھا ہوگا 5 منٹ بھی عرب کو مل گیا وہ کلام اللہ پڑھنے لگتا ہے. تو اگر یہ فصاحت و بلاغت اس کی اگر یہ جو اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ جو اہل عرب فصیح و بلیغ صاحب زبان تھے وہ تو کچھ کبھی بھی اس کو نہ پڑھتے. آج تک اس سے پڑھ کے وہ لذت اٹھا رہے ہیں. فدعو شہداءکم اپنے حامیوں کو بلا لاؤ جتنے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اگر تم سچے ہو بنا کے لا کے دکھا تو ایک آئند نہ بنا سکے. کتنا بڑا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے سب معذور ہے اس میں. اللہ کا کلام ہے کوئی مذاق تھوڑی. پھر کوئی ایک کتاب جو ہے سوالا فرماتے تھے کہ ایک کتاب کوئی اور اتنی بڑی یا اس سے بھی چھوٹی حفظ کر کے دکھا دو اور اسی طرح فر فر جیسے حافظ سناتا ہے ایک ایک حافظ سناتا ہے رمضان شریف میں تراوی تم ایک دو دفعہ ہی سنا دو ایسی پڑھ کے یاد ہی نہیں ہوگی.
یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں, جس کا عنوان ہے گلستان توبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان توبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا, میں دیدار گنبد
بد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا.
اتنا مخمور اتنا مجھے مزہ آئے گا کہ کبھی وہ تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ایک ہلکی سی جس سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے, تور جل گیا تھا, تو کبھی تو وہ اس تور کی طرح جل کے خاک ہو جاؤں گا اور کبھی اللہ کے اسی نور میں نہا جاؤں گا, نور میں اور اسی نور میں ضم ہو جاؤں گا. جی
میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض
رنجور مانے غمزدہ نادم.
گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت سے مغفور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت سے مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں سے مستور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں سے مستور ہوں گا.
کیسے عاشق تھے حضرت والا کہ مدینے کی جو خاک اڑے گی تو جو خاک اڑتی ہے اس میں گرد ہوتی ہے, مجھے ایسی پیاری ہے وہ کہ میں اس میں چھپ جاؤں گا. اور حضور صلی اللہ یہ حدیث کا بھی ترجمہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو حضرت والا سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مدینہ کی خاک میرے جسم کو لگ جائے. آپ کو اتنا محبوب تھا مدینہ کہ سارے عالم میں دین مدینہ ہی سے نشر ہوا, کیونکہ وہاں کے لوگ مکے کے تو ابو جہل اور ابو لہب بے وفا تھے, قدر نہیں کیے, تو وہاں سے دین نشر نہیں ہوا. حالانکہ وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, تو اللہ نے نبی کو وہاں سے ہجرت کرا دی. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ یہ دین اتنا اللہ کے نزدیک محبوب ہے کہ اپنے نبی کو وہاں سے ہجرت کرا دی, کہا کہ زمزم کو چھوڑو, کعبے کو چھوڑو, بیت اللہ کو چھوڑ دو, زمزم کو چھوڑ دو, نبی کی پیدائش کی جگہ کو چھوڑ دو, اعراف اور وہ جو منا اور مزدلفہ سارے مقدس مقامات کو چھوڑ دو, میرے نبی کے ساتھ جاؤ. نبی ان سب زیادہ چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے, کعبے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پھر کعبے سے ثواب ملے گا لیکن تمہیں اللہ نہیں ملے گا, اللہ میرے نبی سے ملے گا. کعبہ تمہیں تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, کعبہ ان کو نکالنے میں, کعبہ شریف ان کو نکالنے میں اس کو قدرت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بت نکالے گئے. اسی طرح دلوں کے بت بھی نبی نکالتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے اور بعد میں ان کے نائبین نکالیں گے, اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک صحابی کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینے میں قیام کر لے, اگرچہ ایک ساتھ ہجرت نہیں ہوئی, وقتاً فوقتاً ہوئی الگ الگ ہوئی، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ بغیر عذر کے وہاں ٹھہر جائے، چنانچہ ایک صحابی بھی مدینے میں نہیں رہا، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں سب نے زندگی گزاری. ایک بار صحابہ کو جب مکہ شریف فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہ آخری حج وداع بھی فرمایا تھا، تو پھر مدینے والے تو حضرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، آپ ہی کی وجہ سے، مدینے والوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، ان کی محبت کی عرض نے فرمایا کہ اہل محبت کی شان ہے اور یہ ان کی عظمت ہے کہ اپنے نبی کو، اپنے نبی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عاشقوں کو دے دیا اور جو ناقدر تھے ان سے چھین لیا. تو صاحب جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ شریف کے نو مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو آپ نے قرآن پاک کا حکم ہے کہ جو نو مسلم ہو ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو کوئی تحفہ اور یا دے دو، زیادہ دے دو، تو آپ نے ان کو زیادہ دے دیا. تو شیطان آ گیا بیچ میں اور آ کے اس نے کہا کہ دیکھو نبی من اعوذ باللہ ابھی تک عصبیت ہے، یہ اپنے وطن والوں کو تو دے دیا اور تم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، انسان کی شروع من کیا گیا، تم لوگوں کو انعامات نہیں دیے اور نبی نے ان کو گھوڑے اور اونٹ اور یہ سب دے دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوئی کہ شیطان نے یہ صحابہ میں یہ زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سب صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ صحابہ جب میں تمہارے ساتھ مدینہ شریف جاؤں گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ مکہ شریف جائیں گے جن کو میں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کو کچھ مال زیادہ دے دیا ہے، تو یہ اونٹ اور بھینسے، اونٹ اور گھوڑے لے کے جائیں گے، بکریاں لے کے جائیں گے، اور میں جب کعبے کو جاؤں گا تو تم اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جاؤ گے. یہ بتاؤ کہ نبی تمہارے نظر میں نبی کی قیمت زیادہ ہے یا اونٹ بکری؟ صحابہ اتنا روئے کہ داڑھی کے سے آنسو بہ رہے تھے، ان کے تر تر ہو گیا تھے. پھر اس سے پہلے کسی بات صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن آ گئے ہیں اور اب پھر یہ آپ یہاں کے قیام فرمائیں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے مدینے کے انصار، تم نے مجھ سے محبت کی ہے، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. مکہ شریف، مکہ اہل مکہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ نبی کے لیے جب ہجرت کر لیتا ہے تو پھر اس کو اب جو جہاں وہ ہجرت کر کے گیا ہے عام اس میں بھی پھر اس کو چھوڑ کے پھر واپس نہیں آ سکتا ہے. اور میرا تو تمہارے، تم اہل محبت ہو، میرا مرنا جینا تمہارے ہی ساتھ ہو. چنانچہ وہاں کب آپ کے مزار شریف آپ کا وہیں بنا ہوا ہے روضہ مبارک. تو حضرت والا نے ایک دفعہ مکہ شریف میں مدرسہ سہولتیہ کے محتمم صاحب تھے مولانا شمیم صاحب، بہت اچھے آدمی تھے، حضرت سے بہت محبت فرماتے تھے. تو حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا مکہ شریف میں دوران تقریر، حضرت نے فرمایا دیکھو یہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ مکہ، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھے کہ نبی بھی ہجرت نہ فرماتے، ایک فرشتے کو بھیج دیتے، ابو جہل ابو لہب جتنے بھی کفار تھے ان کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ سے ہجرت کروائی اور آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنا. تو اس پہ یہ حکمت یہ مجھے اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی یہیں ہوتا اور بیت اللہ شریف تو یہاں ہی، تو حاجیوں کے دلوں کے دو ٹکڑے ہو جاتے، جب وہ طواف کرتے تو خیال ہوتا کہ کاش ہم مدینہ منورہ کی زیارت کرتے، وہ مدینہ نہیں روضہ مبارک کی زیارت کرتے، اور جب روضہ مبارک پر ہوتے تو دل چاہتا کہ جلدی سے کعبہ شریف پہنچے، تو دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. اب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا کہ جب میرے گھر میں رہو بیت اللہ میں تو میرے گھر پہ فدا رہو، مجھ پر فدا رہو، اور جب نبی کے پاس جاؤ تو ان کے نبی کے شہر میں جاؤ تو نبی کے روضے پر فدا ہو جاؤ، تاکہ دل کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. تو مولانا شمیم صاحب نے فرمایا کہ فوراً ڈائری کا کاپی لاؤ اور اس علم عظیم کو نوٹ کرو، میں نے نہ کسی اپنے بزرگوں سے سنا اور نہ کسی کتاب میں پڑھا، فوراً مولانا نے نوٹ کیا. ایسے ایسے الہامی علوم اللہ تعالیٰ حضرت والا کو عطا فرماتے. پڑھیے.
گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت سے مغفور ہوں گا.
مغفور نہیں ہے، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، یوں ہے یہ بفیض شفاعت سے
میں
جی
میں بفیض شفاعت
میں مغفور ہوں گا.
بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مست میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روزے بسلے اعلی نظر کر کے میں روزے پہ سلے اعلی نظر کر کے بدل نور ہوں گا، بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا، بجانور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ملوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. میں ممنون.
اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، عربی میں اس کے معنی مغرور کے دھوکے میں پڑا ہوا، فرق ہے، زبان کا فرق ہے. یہاں متکبر ہے کہ کبھی میں تکبر نہیں کروں گا، ناز نہیں کروں گا کہ میں مدینہ منورہ میں آج کبھی مدینہ کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں. ہاں پڑھیے. مغرور نہیں ہوں گا کبھی اس پر، یعنی کبھی اس پر ناز نہیں کروں گا، تکبر اپنے کو بڑا نہیں سمجھوں گا.
میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا.
بزرگ تھے یا وہ مراد نہیں ہے، منصور کے معنی جس کی مدد کی کی جائے جس کی مدد کی کہ اللہ ہر رائے سنت پہ چلوں گا تو اللہ تعالیٰ کا خاص مدد میرے پاس منصور اسے من اللہ ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد میرے ساتھ ہوگی سنت کی اتباع کی برکت سے.
ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا.
حضرت والا کوئی شعر بھی انتہا پسند تھا, بھی عجیب و غریب شعر ہے. اور جب حضرت والا مدینہ منورہ میں میدان ان کے روز میں ان شہداء کے قبرستان جہاں یہ ہیں ان کے حاضر ہوتے تھے, یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ یہ آپ کے وفادار بندوں نے تو اپنی جانیں آپ کے حکم پر قربان کر دی, اپنی گردن کٹا دی, اے اللہ اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہم سے صرف آنکھوں کی حفاظت نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے, ان کے خون شہادت کے صدقے میں اے اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرما دیجئے کہ اپنے آپ آرزوؤں کا خونی کر لیں. اگر گردن نہیں کٹا سکتے, جہاد اب تو نہیں ہو رہا, تو اپنے دل کی آرزوؤں کا دل کا خون بہا دیں, اس کی توفیق عطا فرما دیں. ہمیشہ پابندی سے اس کا واسطہ دیتے تھے, ان شہداء کے خون وفا سے کی برکت سے ہمیں اس توفیق سے نواز دیجیے کہ ہم اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنا سیکھیں. پڑھو.
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا.
میں اگرچہ اپنے وطن آ گیا مدینے سے فرما رہے ہیں, لیکن میرے دل و جان تو ہم مدینے میں ہیں, مدینے ہی میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. جسم یہاں ہے اور دل مدینے میں ہے, جب میں اور جان مدینے میں ہے, تو جب وہاں چھوڑ آیا ہوں تو اگرچہ بظاہر فراق ہے, مہجور ہوں, فراق زدہ ہوں, جدائی میں ہوں, کیا عالم ہے, لیکن جدائی نہیں ہے کیونکہ میرے قلب و جان مدینے میں ہی ہے, وہی اللہ اور رسول پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو رہے ہیں. یعنی میرا دل وہی ہے, جسم یہاں ہے. حضرت والا کا امید ہے قرائن سے, خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کا جسد مبارک وہ جنت البقیع, میرا اغلب گمان ہے, جیسے اللہ ہی جانتا ہے, کہ منتقل کر دیا گیا, کیونکہ جس وقت جنت البقیع میں جس وقت حضرت کا انتقال ہوا تو ڈیوزبری میں ایک بوڑھی خاتون جو حضرت سے بیعت تھی تھی بہت تہجد گزار, دوپہر کو قیلولے کا وقت تھا, وہاں وہ قیلولہ کے لیے لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور, اسی وقت انتقال ہوا تھا حضرت والا کا, کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت والا کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع کی طرف تشریف لے جائے. پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جو ان کا جسم جو ہے وہ اپنے وطن سے مدینہ منورہ جنت البقیع میں منتقل کر دیا جاتا ہے, اور بعضی وہاں سے نکال کے پھینک دیے جاتے ہیں. لفظ تو ایسے ہی واقعات نے سنایا تھا کہ مدینے کے قبرستان میں, وہاں تو قبر جلدی جلدی کھود لی جاتی ہے, وہاں جو قبر کھودی گئی تو اسپین کا ایک آدمی بھی تھا, وہ بھی جنازے میں شریک تھا, تو اس نے دیکھا کہ وہ اسپین کی لڑکی وہاں لیٹی تھی, وہ وہاں اسی قبر کے اندر تھی, اور وہاں ایک عالم کو دفن کیا گیا تھا, تو وہ وہاں نہیں تھے, وہ عالم وہاں نہیں تھا, اور یہ اسپین کی لڑکی وہاں آ گئی تھی لاش اس کی, اور محفوظ تھی. خیر اس کو اسی طرح بند کر دیا گیا, پھر جا کے اس کو تلاش کیا گیا کہ آخر کیا بات ہے, تمہارا شوہر کے کوئی عمل ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کی اس کو ناپسند ہو؟ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر چیز میں پابندی سنت تھے, وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ نصارہ کے یہاں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہاں غسل جنابت فرض نہیں ہوتا, بس یہ بات کہتا تھا کہ نصارہ کی اس کی ایک رکن کی تعریف کرتا تھا, وہاں سے مدینہ سے نکال کے پھینک دیا گیا, پتہ نہیں ایمان بھی رہا ہے. اسی واسطے حضرت سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کوئی مل گئی تھی, اس کو پڑھنے لگے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, اتنا غصہ آپ کو آیا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے وہاں, انہوں نے فوراً حضرت عمر کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتے کیا؟ ہو فوراً اڑ کے معافی مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر. فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے نبی بنایا, اقرا نازل ہوئی, ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں, وہ توریت ہو, انجیل ہو, زبور ہو, جو بھی تھی, اب صرف قرآن اور اللہ کا دین چلے گا, جو میں شریعت لے کے آیا ہوں وہی قیامت لے رہی, اب کسی دوسری کتاب کی طرف دیکھنا اپنے آپ کو سخت ناپسندیدہ ہوا, اور اس پہ آپ نے تاکید بھی فرما دی. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب مطالعہ کرتے ہیں بہت سے گمراہ لوگوں کا کہ ان کا جواب دے سکیں, تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو بہت بڑے اکابر عالم کا کام ہے, جو پختہ ہو, بالکل ایمان میں بھی پختگی ہو, وہ تو جواب دے سکتا ہے. جیسے اس نے قادیانی نے دعویٰ کیا, تو جو غیر عالم ہے وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو اسی کی باتوں میں پھنس جائے گا. چنانچہ قادیانی سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک صاحب تشریف لے گئے, حضرت شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ نے شاید منع فرمایا, غالباً گنگوئی رحمۃ اللہ نے, وہاں مت جاؤ گمراہ شخص, اس میں مزل کی تجلی ہوتی ہے ان کے اوپر, کہ نہیں حضرت میں مقابلہ کروں گا, میں تو وہ ہے. وہاں چلے گئے, جا کے اس سے مقابلہ کیا, خود ہی قادیانی ہو گیا. تو مقابلے کی اور مناظر کی نیت سے بھی نہ پڑھو. حضرت نے فرمایا جس طرح بزرگوں کے کلام میں, ان کے ملفوظات میں, ان کے کھانے میں, ان کے کپڑوں میں, ان کی استعمال کی چیزوں میں نور ہوتا ہے، اسی طرح جو گمراہ لوگ ہیں ان کی تقریروں میں، تحریروں میں، لباس میں، ہر اس چیز میں جو جس میں جس کو وہ استعمال کرتا ہے گمراہ شخص، اس میں سب میں ظلمت ہوتی ہے، سب میں ظلمت ہوتی ہے، اور کیونکہ اس میں مضل کی تجلی ہو رہی ہے، لہذا ان کے پاس جو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ کے پاس جو آتا ہے تو حضرت والا فرماتے تھے کہ اس میں ہادی کی تجلی ہوتی ہے ان کے اوپر، ہدایت، ہدایت دینے، اللہ کا نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا، اس کی تجلی ہوتی جس سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو یہ کفار و فساق ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے پاس جانے سے ان کے اوپر اس میں مضل کی تجلی ہو رہی ہے، تو اللہ کی تجلی سے کون ٹکرا سکتا ہے، وہ جاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، تو مقابلہ اور مناظرہ اور وہ کرنا ہر عالم کا بھی کام نہیں ہے، بہت پختہ، بہت ایمان والا، صحبت یافتہ ہو وہ جواب دے سکتا ہے، وہ کسی اس میں نہیں آ سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی تھے، بڑے بڑے مناظرے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہے، ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا، آمنے سامنے تھے، ایک طرف سامنے بدعتی تھے اور ادھر یہ دیوبندی حضرات تھے، تو وہ کہنے بدعتی نے کہا جو ان کا مناظر تھا کہ ہم میں اور ان دیوبندیوں میں اور سور میں اور ان دیوبندیوں میں کیا فرق ہے، یعنی سور سے بدتر ہیں، سور پہ اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے، بہت تالیاں بج گئیں، تو حضرت مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی اسٹیج سے اترے اور اپنے ہاتھ سے اسے ناپنا شروع کیا اور وہاں اس تک ناپ کے چل کے پھر واپس آ کے اس پہ اعلان کیا مائک پہ کہ ہم میں اور سور میں، سوروں میں بسات کا فرق ہے، حضرت سے سنیں سب باتیں، تو یہ فہم جو ہے یہ عام اس کو نصیب نہیں ہوتی، بڑے اللہ والوں کو نصیب ہوتی، اس لیے ہر شخص مناظر کی فکر نہ کرے کہ میں غالب آ جاؤں گا، وہ غالب غالب نہیں آ جاتا ہے، وہ مغلوب ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، چلیے
مدینے کے مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، حضرت والا رحمہ اللہ کا مقطع ہے، قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، قبا کی زیارت نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا۔
جب آپ مدینہ شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، تو پہلی مسجد یہ مسجد قبا بنی تھی، اور اسی میں چند قیام فرمایا، پھر بعد میں مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور پھر آپ ہر سنیچر کے دن اکثر مسجد قبا تشریف لاتے تھے، تو حضرت والا کا بھی یہی معمول تھا کہ ہفتے کے روز حضرت والا مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے، اور وہ جگہ خاص جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد اصلی تھی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اکثر حضرت اسی جگہ پہ نماز پڑھی، اسی جگہ، تو ہر راہ سنت سے نور ہی نور حاصل ہوتا ہے۔
آفتاب نسبت مع اللہ، جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر 1998 میں ہوا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. نصائح بوقت صبح 8:30 بجے. استحضار عظمت الہیہ. اللہ تعالیٰ سے جن کے قلب و جاں مانوس ہو چکے ہیں وہ غیر اللہ سے مانوس نہیں ہو سکتے. ان کا قلب لا يتعلق من الشیئین فی آن واحد، دو چیزوں سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ قلب ایک ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی 2.5-3 من کی نہایت حسین و جمیل پہلوان عورت دبلے پتلے کمزور صوفی کو اٹھا کر پٹخ دے اور اس کے سینے پر بیٹھ جائے اور اس کی دونوں آنکھوں کو انگلیوں سے چیر کر کہے کہ بہت آنکھ بچاتا ہے، بہت آنکھ بچاتا ہے مجھ سے، آج دیکھنا پڑے گا، تو حکیم الامت کا ارشاد میں نے خود پڑھا. فرمایا کہ اگر اس کا تعلق مع اللہ قوی ہے تو اپنی نظر کی شعائے بصریہ کو، یعنی آنکھوں کی روشنی کا جو دائرہ ہے، جیسے ٹارچ کا دائرہ ہوتا ہے، تو اپنے دائرے کو وسیع نہیں کرے گا، عمیق نہیں کرے گا. کوشش کرے گا کہ میری شعائے بصریہ اس پر پڑے تو ہلکی پھلکی پڑے، اس کے حسن کے نقطوں کا ادراک نہ ہو. جیسے آندھی چل رہی ہے اور آنکھ سے تھوڑا سا دیکھنا ضروری ہے تو کس طرح دیکھیں گے؟ تو وہ صوفی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استعظار رکھے گا اور اس کا قلب آہ و زاری کرے گا کہ اے اللہ، اس وقت میں مجبور ہوں. اللہ اللہ ہے، اس کی محبت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کو حق تعالیٰ کی محبت کی لذت کا ادراک حاصل نہیں ہے. یہ نصیب انبیاء ہے، نصیب اولیاء ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گدا کیا جانے کہ اللہ کا قرب کیا چیز ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم میں صلاحیت تھی کہ ہم اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ جاتے، مگر اس صلاحیت کو ہم نے ہگنے موتنے کے مقامات پر خرچ کر لیا، کیونکہ دنیاوی معشوقوں کا حاصل یہی ہے. آنکھوں سے، کالے بالوں سے، گورے گالوں سے اور نازک لبوں سے عشق مجازی کا آغاز ہوتا ہے اور منتہا اس کا پیشاب پخانے کے مقامات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ان مقامات میں مشغول ہونے کو حرام قرار دے دیا. عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا. عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا. عاشق مجاز نہایت غدار اور دھوکے باز ہوتا ہے، اور چند روز کے بعد جب حسن بگڑ گیا تو پیشاب پخانے کے مقامات وہ مفت میں بھی دے اور گفٹ بھی پیش کرے تو وہاں سے بھاگتے ہیں. تب معشوق کہتا ہے کہ سمرقند اور بخارا جو آپ مجھ پر دے رہے تھے اب لائیے، تو یہ عاشق مجاز دھوکے باز نہایت غدار اور کتے اور گدھے سے بدتر بدماش کمینہ کہتا ہے کہ اب تو آلو بخارا بھی نہیں دوں گا. سمرقند و بخارا کے بجائے آلو بخارا کیا آلو بھی نہیں ملتا، کیونکہ اب تمہارے اندر وہ پانی نہیں رہا جس پر میں مرا تھا. تالاب تو وہی ہے مگر پانی وہ نہیں، اسٹرکچر تو وہی ہے، فنیشنگ وہ نہیں رہی. اسی لیے میں نے کہا ہے، یہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے. میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے.
سبحان، کیسی نفرت ہو جاتی. حضرت کی خدمت کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس نے مجاز کا پوسٹ مارٹم کر دیتی، اصلیت دکھا دیتی کہ ایک گو موت ہے اور گندگی ہے اور کچھ نہیں، اور اس کا ظاہر بھی بتا دیا کہ واقعی جس پہ اب جان دیتے ہیں. بڈھا ہونا تو بات کی بات ہے، وہ بڈھا جیسا ہی ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، فارج ہو جائے یا چھیچک نکل آئے، پھر دیکھتا ہوں کہ کون عاشق صاحب اس پہ جان دیتے ہیں. جو سمرقند بخارا دے رہے تھے، اس کے سمرقند بخارا تیرے پر فدا کر دوں، وہ بالو بخارا بھی حضرت فرمانے نہیں دے گا اس کو، بلکہ کہا کہ تجھے دیکھ کے تو مجھے بخار آ رہا ہے. حضرت والے ہی فرماتے کہ آلو بخارا بھی نہیں دوں گا، تجھے تو دیکھ کے مجھے بخار آ رہا ہے. کیسے جملے تھے ماشاء اللہ، الہامی مزاح بھی الہامی تھا اور سنجیدہ بھی تو تھی، الہام الفاظ بھی الہامی، معانی بھی الہامی. حضرت والا کی عجیب شان تھی، کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوتی جو حضرت بغیر الہام کے کہتے. جو بات فرما دی ویسے ہی ہو گیا. سب سے پہلا جو ہر شخص حضرت کے تعلق رکھنے والوں میں بڑے بڑے عاشقان مجاز تھے، جو کہ غرق تھے مجاز میں، وہ ایسے پاک صاف ہوئے، اللہ والے ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے. وہی حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو ہے دنیا مجاز والے ہوتے ہیں، ان سے مجھے نفرت نہیں ہوتی، ان کو یہ تو غلط جگہ غلط سمت میں جا رہے ہیں، ان کا بس رخ بدل دو، بس رخ حضرت میں رخ بدل دیتا ہوں. پہلے مندر کی طرف جا رہے تھے، میں مکہ مدینے کی طرف کر دیتا ہوں. اللہ کی محبت کو اس طرح اس کیفیت کے ساتھ بیان فرماتے تھے، آپ مواعظ میں دیکھ لیجئے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اس دنیا میں بھی بغیر دیکھے اس دنیا میں بھی ان سے زیادہ صاحب جمال کوئی نہیں. سارے جمال والوں کی کا جمال کی اہمیت اور حسن کی اہمیت دل سے نکل جاتی تھی، الا یہ کہ اپنے بیویوں سے فرماتے تھے کہ ان کو مت سمجھ دینا کہ تم سے جا کے کہہ دو کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہوں. ان سے محبت کرو خوب، کیونکہ ان سے محبت جو ہے اس پہ ہر محبت پہ ثواب ملے گا، اور ان کو دیکھنے ہر دیکھنے پہ ثواب ملے گا بیوی کو، اور اس کی قدر کرنے کو، اس کو آرام سے رکھنے کو اللہ تعالیٰ کی ہوں وہ تعمیر ہوگی. عاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ سفارش فرما لیں. حضرت فرماتے تھے کہ کوئی ایسی سفارش کر دے کہ میری بیوی کو آرام سے رکھنا، اس کو دیکھو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو شوہر صاحب کیا کریں گے، ہر وقت یہ پوچھتے رہیں کہ بیگم کوئی تمہیں تکلیف تو نہیں ہے، کوئی وغیرہ دیکھو بھائی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے ابا سے مت کہہ دینا، نہیں تو مجھے جیل میں ڈلوا دے گا. تو ایک ایس پی کی سفارش سے تو اتنا ڈرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ، اور اس کی فکر نہیں. بیویوں کو حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دن میں پٹائی کرتے ہیں اس جس منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں رات کو اسی کو بوسا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں غیرت بھی نہیں آتی کہ صبح تو میں نے اس کو پٹائی کی ہے، وہ تو محکوم ہے، معذور ہے بیچاری، اس کو وہ کیا کر سکتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ محکوم کو کوئی ستاتا ہے جو کمزور ہو ضعیف ہو، تو کون سا بہادر، کون سے کمال اور بہادری ہے یہ؟ بہادری تو یہ تمہارے مقابلے کا کوئی آ جائے، جیسا حضرت فرماتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا ہو، اتنے میں اس کے بڑے بڑے موٹے موٹے اور تندرست پہلوان برادر نسبتی آ جائے، اور اس نے جو کھڑکی سے دیکھا تو نیچے وہ کھڑے ہوئے تین، تو یہ آگے ہاتھ جوڑ لے گا کہ بیوی خدا کے لیے مجھے معاف کر دی، نتی میری تھال ادھیڑ دیں گے. تم دنیا سے ڈر گئے، اور اللہ تعالیٰ جو سفارش فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش فرما رہے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے. تو بیویوں سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور نہ محرموں پر ایک نظر بھی نہ ڈال. حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر جو لوگ نا محرموں سے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امرت لڑکوں سے بھی جن کے داڑھی مونچھ نہیں آئی، یا تو کشش ہے اس سے بھی نظر بچاتے ہیں، اور نا محرم عورتوں سے بھی نظر بچاتے ہیں، چاہے وہ چچزاد ہو، پھوپھی زاد ہو، خالہ زاد ہو، سب سے شرعی پردہ کرتے ہیں، بازاروں میں نگاہ کو خراب نہیں کرتے، تو حضرت نے فرمایا انہیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اب بیوی سے انہی کو محبت نہیں ہوتی جو اپنی نگاہ خراب کرتے ہیں، جو بازار والیوں کو دیکھتے ہیں شیطان ان کو خوب بہت حسین دکھا دیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ایک آنا حسن کو 16 آنے دکھاتا ہے، اور اپنی حسین بیوی کو چڑیل دکھاتا ہے کیونکہ نظر آنے لگتی ہے، اگر وہ حفاظت کرتے تو کم خوبصورت بیوی بھی اچھی لگتی اس کو، اور چنانچہ جو لوگ متقی ہیں اس کو دیکھ لو اپنی بیویوں کو کیسے آرام سے رکھتے ہیں۔ وہاں ایک صاحب، یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹیوں کے لیے ہمیں نہیں چاہیے، کچھ کماتا بھی نہ ہو، حضرت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ہم ہمیں بتا دو ہم اس سے شادی کریں گے، آرام سے رکھے گا، دیکھتے ہیں کہ میری بیویوں کو کیسے آرام سے رکھا ہوا ہے۔ ماجد حسین آتے تھے، جب تک حضرت سے تعلق نہیں تھا نہ ماشاء اللہ داڑھی وغیرہ تو رکھی ہوئی تھی، خود سنا رہے تھے کہ میں پہلے جو تھا تو غصہ کرتا تھا، کبھی پٹائی بھی کر دیتا تھا، پھر حضرت والا سے جب تعلق ہوا حضرت والا نے اس پہ تنبیہ کی، عام جس کی تو بہت اسی پر خاص گفتگو ہوتی رہتی تھی کہ بیویوں کو آرام سے رکھو، انہیں ستاؤ نہیں، تو پھر میں نے ان کو سب کہنا چھوڑ دیا، اس کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جس پیر کے پاس جاتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ اور بیویوں کے حقوق بتاتے ہیں، میرے شوہر کی بھی وہ بدل گئی، وہ مجھے پہلے بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اب میں کچھ وہ بھی غلطی بھی کرتی ہوں تو کچھ بولتے نہیں، وہ مجھے آرام سے رکھتے ہیں۔ اب پھر وہ ایسی وہ ہوئی شیر ہوئی، ایسا شیر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیچاری، وہ تو بےچارا اللہ کے لیے توازو اختیار کر رہا ہے، یہ اور شیر بن گئی، اب یہ اس نے جب وہ آتا تھا گھر سے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے، کہنے کہ ایک دن 2.5 گھنٹے تک مجھ کو وہ بولتی رہی، 2.5 گھنٹے میں سر پکڑے بیٹھا رہا جب 2.5 گھنٹے ہو گئے تو اس نے مجھ سے کہا، میں نے اس سے کہا کہ اگر میرا مذہب سے تعلق نہ ہوتا تو تیڑی چوٹی پکڑ کے چھپکری کی طرح میری دیوار سے چپکا دیتا، کہنے لگی ہاں بات تو یہی ہے، اپنی دوستوں سے تعریف کرتی ہے، پھر وہی فرما بردار ہو گئی وہی بیوی، تو بیوی بھی محبت کرنے لگتی ہیں، پھر جب پہلے تم تو محبت کرو پھر دوسرا محبت کرے گا۔ کیا حدیث ہے، لا خیر فی من لا یالف لا یالف ولا یولف، اس میں کوئی خیر نہیں جو ان لوگوں سے نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو حضرت والا کے پاس ایک عالم آئے، بہت قابل تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، تو کہنے کہ میرا تو دل نہیں چاہتا، یہ آج کل کے لوگ بالکل بے وفا ہو گئے، محبت کرنا جانتے ہی نہیں، ہم سے کچھ محبت ہی نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، لا خیر فی من لا یالف لا یالف لا یالف ولا یولف، اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اور جو جس سے محبت نہیں کی جاتی۔ تو پہلے آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یالف کی محبت جو نہیں کرتا اس تو اس سے محبت نہیں کی جاتی، تو تم محبت کرو پہلے، وہ پھر تم سے محبت کریں گے۔ حدیث سے ثابت کر دیا کہ پہلے تم محبت کرو، تمہاری طرف سے محبت میں کمی ہے اس لیے وہ محبت نہیں کرتے، تم اپنے مقتدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے مسائل کو سنو، ان کی اس میں کام آؤ، دین کی بات انہیں سناؤ، تو وہ کیسے محبت نہیں کریں گے، پہلے محبت کرو پھر محبت کی جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے محبت کی جائے پھر محبت کریں۔ تو اور حضرت نے فرمایا تھا شاہبر صاحب نے کہ بیوی کی دو شان ہے، ایک تو وہ محکوم ہے تمہاری، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پہ، اور ایک تو شان یہ ہے کہ وہ محکوم ہے تمہاری، اور ایک شان محبوبیت کی ہے کہ وہ محبوب بھی ہے تمہاری۔ تو یہ جو رجال کا بنو جب وہ یہ ضد کرے کہ میں مجھے ٹی وی لا کے دو یا مجھے کوئی خلاف شریعت کام کرو وہاں تم حاکم بن جاؤ، کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اگرچہ حکمت کے ساتھ کہو لڑائی جھگڑا نہ کرو، کوئی حکمت پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے آ کے جو حضرت سے سنی تھی تو حکمت سے کہو لیکن اس سے مغلوب نہ ہو، اب حاکم بن گئے لیکن وہ کہہ کہ مجھے میری انڈا پلا دو تو اس وقت مت کہو کہ رجال قوامون علی النساء میں حاکم ہوں تمہارے اوپر، اسے جو جائز وہ کہہ اس کو اس کی خواہش جتنی تم سے ہو سکے پوری کر دو، میری انڈا پلاؤ، اچھی اچھی بریانی کھلاؤ، تو جو جائز خواہش ہے وہ پوری کرو، ناجائز پہ حاکم بن جاؤ، جائز میں محب بن جاؤ، محبت کرنے والے تو گھر حضرت فرمایا بیویوں کے ساتھ محبت سے رہو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، نیک بیوی اگر ہو تو واقعی حضرت پیاری صاحب آتی حضرت والا نے فرمایا کہ نیک بیوی سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، میری بیوی نے کبھی مجھ سے کوئی حضرت فرمایا تو شروع میں فرما دیا تھا حضرت پیرانی صاحبہ نے پہلی رات میں کہ ہم آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کریں گے، نہ کبھی زیور کی، نہ کسی کپڑے کی، نہ کسی کی، اور نہ ہم اگر آپ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہ لیں گے، آپ آدھی روٹی کھائیں گے تو ہمیں بھی آدھی روٹی کھا لیں گے، جس حال میں آپ رکھیں گے اس حال میں رہ لیں گے، آپ اپنے شیخ کے پاس جب تک چاہے رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ایسی انہیں کی وجہ سے میں شیخ کی خدمت میں رہ سکا، اور آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں اگر ذرا دیر ہو گئی تو بس اپنا جناب غصہ ہو رہی ان کے اوپر کہ تم تو خانقاہ میں ہی رہتے ہو، پیر صاحب کے پاس پڑے رہتے ہو، ارے پیر صاحب تو تیری محبت سکھا رہے ہیں، اور ان سے چھڑاؤ گی تو تم سے وہ محبت کرنا بھی چھوڑ دے، انہیں کو تنبیہ کرتے ہیں سکھاتے رہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین اللہ والے تو وہاں سے تم کیوں تنگ ہوتی ہو جہاں سے ان کو دین مل رہا ہے، تمہاری محبت سیکھ رہے ہیں، تم سے محبت کر رہے ہیں، تمہارے ناز اٹھا رہے ہیں، تو اس کی تو شرافت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو گیا تو فرماتے تھے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ اس نے شوہر ناراض ہو گیا تو یہ بھی ناراض ہو گئی، اس نے تسبیح اٹھائی تو یہ بھی تسبیح اٹھا کے بیٹھ گئی کہ اگر تو تسبیح ایک ہزار پڑے گا تو میں بھی ایک لاکھ پڑوں گا، تو میرے اوپر تیرا وظیفہ نہیں چل سکتا، یہ طریقہ نہیں ہے، اور عورت کو اپنے شیخ کا اپنے شوہر کا ادب جو ہے وہ شریعت میں باپ سے بھی زیادہ ہے، باپ کے حق سے زیادہ شوہر کا حق، یہ سب چیزیں مسائل معلوم نہیں ہیں، اس لیے شوہر کو جب وہ خیال کرنے لگتا ہے تو اس کو بالکل جوتے کی نوک پہ رکھنا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، قدر کرو ان کی، سب باتیں حضرت والا سے سنی ہوئی ہیں،
اللہ کے لیے مرنے والوں پر مر کر اپنی حیات کو تباہ مت کرو، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، اگر زندگی دو تین دفعہ ملتی تو کہتے کہ چلو ایک زندگی میں مزے لے لو اور دوسری زندگی میں توبہ کر کے ولی اللہ ہو جانا، حیات تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، جانے کے بعد کوئی واپس آئے گا، تلافی معافات اور معصیت سے توبہ کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ حیات ملی ہے، کہ چاہے
گناہ ہو گئے جو اس کی تلافی کے لیے زندگی ایک ہی بار ملی ہے، یعنی کہ اب اس وقت تو ہم خوب گناہ کر لیں پھر اگلی دفعہ جب دنیا میں آئیں گے تو خوب نیکی کر لیں گے، تو تلافی معافات کے معنی کہ جو کچھ فوت ہو گیا جو کچھ گناہ ہو گئے اس کی تلافی کے لیے بس یہی زندگی ملی ہے, اسی میں تلافی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تلافی نہیں کی, معافی کر کے نہیں گئے, اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے, تو پھر بس محرومی اور خسارہ ہے. اس لیے کیونکہ زندگی بس ایک ہی بار ملنی ہے, جب سانس نکل گیا اب سب کچھ ختم ہو گیا. اس جو ایک سانس میں آدمی اللہ کا نام لے کے اولیاء صدیقین کے آخری سرحد پہ پہنچتا سکتا تھا, وہ غفلت میں دن گزار کے پھر پچھتائے گا ان وقت کے اوپر. اللہ محفوظ رکھے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا, کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے. تومتیں چند اپنے سر پر دھر چلے, وہاں یہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, وہاں پہ سمجھانے کو دفتر لے چلے, وہاں حساب کتاب دو اب جا کے. تو ایسے کام کیوں نہ کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے عرض کیا کہ حسابا یسیرا کے کیا معنی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھیں اور میں فرما دے کہ جاؤ جنت میں. اللہ اس کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے, یہی زندگی میں کام آنے والا ہے, اور یہی زندگی اسی چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے. کھانے پینے ہگنے موتنے بیوی بچوں کے لیے نہیں, کہ بیوی سب اللہ کے لیے ہے. کھانا مسلمان کا کھانا بھی پینا بھی, لیٹرین میں جانا بھی, سونا بھی, بیوی بچوں کو پالنا بھی, یہ سب اللہ کے لیے ہے. بس نیت صحیح کر لے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, وہ سب عبادت لکھی جائے گی, سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے ولی اللہ سمجھے, بزرگ سمجھے, تو ہر سبحان اللہ پہ عذاب لکھا جا رہا ہے, ہر سبحان اللہ پہ عذاب لکھا جا رہا ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے. اور ایک شخص نے فرمایا کہ جاہل ہے صرف مگر بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے, وہ امرود بیچ رہا ہے اور نیت اس کی ہے کہ میں اللہ کے کا حکم ہے میں اپنے بیوی بچوں کو پالوں گا, اسے وہ کہہ رہا ہے لے امرود آواز لگاتا پھر رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی نیت کی وجہ سے ہر لے امرود پر اس کو سبحان اللہ کا ثواب لکھا جائے. بظاہر دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے لیکن دنیا میں کام میں نہیں ہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یہ حضرت والا ہی کا شعر ہے. بس تو وقت ہو گیا, حضرت کی باتیں سنا دی ہیں, اسی کی تشریح کر دی ہے. ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, سب شیخی کے اللہ وہ موتی ہیں سب ان کے, ورنہ ہم جیسے بھنگی کے پاس کیا ہوتا. یہ تو ان کے کرم تھا کہ بھنگی کے تو پاس جب تھا, یہ سوچا کرتا تھا کہ بھنگی کے جب حضرت کی محبت ہو وہ تو دیکھتا تھا کہ بھنگی کے سر پہ اگر بادشاہ تاج رکھ دے تو بھنگی کا کوئی کمال ہے یا بادشاہ کے احسان, بادشاہ کا کمال ہے. تو ہمیں قصد نے قبول فرمایا اپنی ان گندگیوں کے باوجود, تو یہ تو ان کا کمال ہے کہ ہم نے کوئی ٹھکرایا نہیں, تھے ہم اتنے ہی قابل نفرت, آپ نے جتنا ہم کو پیار دیا تھے ہم اتنے ہی قابل نفرت. واقعی قابل نفرت تھے, لیکن اس قابل نفرت جتنے ہم قابل نفرت تھے اتنا ہی آپ نے ہم کو پیار دیا, اتنا ہی آپ نے ہم سے محبت فرمائی. یہ حضرت والا کی شان تھی, اسی محبت سے حضرت والا نے لاکھوں کو گھائل کر کے اللہ والا بنا دیا. اچھا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب مجلس ختم ہوئی, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. حضرت والا کی جو باتیں سنی اللہ اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب حضرت والا کی روح مبارک کو پہنچا دے, اور میری نجات کا اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. حضرت والا کے ساتھ جنت میں دخول اولی کا ذریعہ بنا دے اپنے فضل سے، حضرت کے ساتھ جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے اپنے فضل سے یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا مبارک سلسلہ ہے ہمارا کہ چاروں اس میں یعنی خمب سر بہر خمب جیسے ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ چاروں سلسلوں کی شراب اس میں سر بمہر سر بمہر. ٹھیک ہے جائیے پھر بتائیے.
جی وہ بس آپ کی کرنی کا